صحت و سلامتی، طول عمر، حفاظت کی مزید توفیقات کے لیے اور وقت کے امام کے حضور اظہار وفا تجدید عہد کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اس پہلے کہ رائے صاحب کی خدمت میں عرض کروں، اس نقطے کو چاہتا ہوں مجلس کا حصہ قرار پائے، ورنہ شاید بہتر تھا کچھ اور موقع ہوتا تو خود پہ اس پہلے عرض کر دیتا. مجھے کہ اس مجلس کا جو باضابطہ وقت طے ہوا تھا وہ 9 بجے تھا، اور اسی کے حساب سے ہم ہر روز 9 بجے سے چند منٹ پہلے یہاں پر پہنچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ پہنچ پاتے ہیں. کل تھوڑی سی تاخیر ہوئی اور آج تاخیر ہوتے ہوتے ہم تقریباً آدھا گھنٹہ گزار چکے ہیں. کل بھی کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ایک ایس ایم ایس کے ذریعے سے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم قبول کرتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو 45 منٹس پہ ختم کریں، تاکہ انشاءاللہ منتظمین اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ تاخیر کے لیے بہرحال ایک لمٹ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. آج کافی تاخیر ہو چکی ہے. جو لوگ شیڈیول بنا کر آتے ہیں کہ اس خاص وقت کے اوپر واپس جائیں گے، پھر ظاہر ان کو دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں جو 10 بجے کا اعلان کریں اور 12 بجے شروع کر رہے ہوں، اور خدا نہ کرے وقت کی اتنی زیادہ بے احترامی ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نے متعلقی دی ہوئی اس نعمت وقت کا صحیح استفادہ کرنے کی توفیق حاصل ہو ہمیں. درود بھیج محمد والے مانا. البتہ اس میں ایک پریشانی منتظمین کی طرف سے بھی بیان ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بالآخر پیشخوانی کروانی ہوتی ہے جس میں مرثیہ ہے, سوز سلام ہے, اور مومنین خاص کر اس وقت پہ تشریف لانا چاہتے ہیں جس وقت خطابت شروع ہو, تو کیا وہ لوگ جو مرثیہ سوز خوانی اور سلام پڑھیں وہ صرف فرشتوں کو سنانے کے لیے پڑھیں؟ ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہوگا ان کے لیے. فرشتوں کو شاید وہ گھر میں بیٹھ کے بھی سنا سکتے ہوں گے, تو وہ یہاں اس لیے آتے ہوں گے کہ مومنین جمع ہوں گے, اور مومنین نہیں ہوں گے تو وہ بیچارے کس کو یہ سب خدمت کے طور پہ پیش کریں گے. تو اس اعتبار سے جب مومنین نہیں ہوتے تو منتظمین مجبور ہوتے ہیں کہ اس کو اسی وقت شروع کریں جب بہرحال ان دوست احباب جو اہل بیت کی خدمت میں دائر ہیں, ان کی مودت میں یہاں تک آتے ہیں, وقت نکالتے ہیں, ان کے لیے بہرحال کچھ احباب موجود ہوں. اس کے نتیجے میں دیر ہو جاتی ہے. اب دیر ہونے کے بعد دو تین امکانات ہیں, وہ یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ جو باقی لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے ان سے کہا جائے کہ اب آپ نہ پڑھیں. یہ ظاہر ہے یہ انتہائی ناانصافی ہے کہ ایک آدمی وقت کے اوپر بھی آیا, پڑھنے کے لیے کھڑا بھی تھا, نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی تاخیر ہوئی, اور تاخیر کے بعد سزا اس کو ملے کہ جو وقت پہ آیا تھا. تو یہ بھی صحیح کام نہیں ہے. تو لب لباب یہ ہے کہ شاید تقصیر ہم سب کی مشترکہ تقصیر, اور ہم سب کو اس کا خیال کرنا پڑے گا. درود بھیجے محمد والے محمد. پروردگار عالم نے متعدد آیات کے اندر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اپنی روایات کے اندر اس بات کے اوپر اصرار فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو بہترین نعمت انسانوں کو دی ہے وہ فکر اور شعور کی نعمت ہے. آپ تصور فرمائیں کہ کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہوگا اسلام کے حوالے سے, دوسرے ادیان کے حوالے سے, جس میں عقل کے احترام پر اتنی احادیث ہوں جتنا مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اندر. اگر آپ کتاب اصول کافی کو کا مطالعہ فرماتے ہوں کبھی, تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب اصول کافی جو انتہائی نفیس اور معتبر ترین کتب میں سے ایک کتاب ہے, پہلی حدیث جو اس کتاب کے اندر درج ہے وہ علم اور عقل کے بارے میں درج ہوئی ہے. پہلا چیپٹر علم اور عقل کے بارے میں ہے, حتیٰ توحید کے بارے میں پہلا چیپٹر نہیں ہے. پہلا چیپٹر علم اور عقل کے بارے میں, اور یہ خدا نے متعال کی وہ نعمت ہے جس سے ساری نعمتیں آگے بڑھتی ہیں. کہ اگر کوئی اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرے گا تو خدا کو پہچان پائے گا, اور اگر کوئی عقل و شعور کو استعمال نہ کرے تو پھر وہ خدا کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ خدا کو رٹ رہا ہوگا. جیسے کہ میں نے عرض کیا ہمارے معاشرے کے اندر معمولاً دین رٹایا جاتا ہے, سمجھایا نہیں جاتا, اور خدا نے متعال ایسا نہیں چاہتا. حقیقت میں سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے خدا کو عقل اور شعور کے اوپر بہت اعتماد ہے. شاید آواز کی ٹیسٹ کا فیز ابھی بھی جاری ہے اور میں اس کو بالکل نہیں چھیڑوں گا, تاکہ جس طرح سے لوگ منظم کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے منظم کر لیں, ورنہ کبھی اگر میں اپنی طرف سے چھیڑ بیٹھتا ہوں تو پھر بعد میں ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ایک نزدیک کر لیا, اس کے معاملہ خراب ہو گیا, اب جس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں آپ کیجیے گا, اور میں ایسے ہی بولوں گا ان شاء اللہ. درود بھیجے محمد والے محمد. خدا نے متعال کو اپنی مخلوق کے اوپر بہت ناز ہے, مخلوق عقل کے اوپر خدا نے متعال کو بہت ناز ہے. اتنا ناز ہے کہ اہل بیت روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو خدا نے توحید کی فطرت کے اوپر خلق کیا ہے, اور یہ عقل ایسی ہے کہ اگر والدین خراب نہ کریں, اگر معاشرہ خراب نہ کرے, اگر لوگ اس کو خراب نہ کریں تو توحید تک یقیناً پہنچ جائیں گے لوگ. قطعاً ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بت پرستی کا شکار ہو جائیں گے یا شرک کا شکار ہو جائیں گے. بس اگر بچہ خلق ہو, بچہ دنیا میں آئے اور اپنی فطرت کے اوپر باقی رہے تو یقیناً ایک خدا کا ماننے والا بنے گا, یقیناً خدا متعال کا اچھا بندہ بن جائے گا. تو پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ توحید سے دور چلے جاتے ہیں؟ کیوں لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں؟ کیوں لوگ بعض اوقات خدا کا انکار کر بیٹھتے ہیں, کفر تک پہنچ جاتے ہیں؟ وہ اس ماحول کی وجہ سے جس کے اندر وہ پرورش پا رہے ہوتے ہیں. کیا اس کے بعد خدا متعال انسان کو نشانیاں نہیں دیتا؟ بے تحاشا نشانیاں دیتا ہے. کوئی اس دنیا کے اندر دعویٰ نہیں کر سکے گا خدا کے مقابلے میں کہ خدا تو نے مجھے موقع نہیں دیا. اور یہ تو صرف توحید کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ بھی بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں. وہ دوست احباب جو معمولاً یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ایران میں ہوتے، عراق میں ہوتے، تو ہم زیادہ اہل معنویت ہوتے، میرا نہیں خیال خدا نمتان نے ہم میں سے سب کو کبھی نہ کبھی معنویت کا موقع نہ دیا، ہم میں سے سب کو معنویت کا موقع ملا. یعنی کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے جب انسان خود بخود خدا نمتان کی طرف مائل ہوتا ہے. کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے آپ کو خدا نمتان کی طرف لے چلتے ہیں، کچھ لوگ موقع سے کو گنوا بیٹھتے ہیں. لہذا آپ نے یقیناً اپنے اطراف میں کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا کہ کبھی وہ بہت زیادہ عبادات کی طرف جاتے ہیں، تمام تر عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اور کبھی اچانک نماز سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہر انسان کو موقع ملنا ہے، ہر انسان کو موقع ملنا ہے. اور میں تقریباً یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی میں، چاہے جیتے جاگتے چاہے خواب میں، کبھی نہ کبھی قیامت کا کوئی منظر ضرور دیکھا ہے، آخرت کا کوئی نہ کوئی منظر ضرور دیکھا ہے. یا تو اپنی موت کو دیکھا ہے، یا اپنی قبر کو دیکھا ہے، یا اپنی برزخ کو دیکھا ہے، یا اس کی شبیہ کو دیکھا ہے. خدا اس قیامت کی سزا نہیں دے گا جو اس نے بندوں کو نہ دکھائی ہو، کبھی نہ کبھی دکھاتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. اب ہم ہوشیار ہوں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور یہ خدا نمتال کی عقل کا صحیح استعمال ہے کہ وہ چاہتا ہے تم اپنی عقل کو استعمال کرو، شعور کو استعمال کرو. اب اگر کوئی خدا سے پوچھے، خدا اگر ہم عقل و شعور کو صحیح استعمال کریں تو کہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ خدا نمتال قرآن کریم کے اندر مثال ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے ہمارے کچھ بندے ہیں کہ جو اہل فکر ہیں، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، وحی کے ذریعے آگے نہیں بڑھ پائے ہیں، شاید ان کے علاقے میں وحی نہیں آئی ہے، شاید ان کے علاقے میں نبی نہیں آئے. لیکن فرماتا خدا نمتال، یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ زمین اور آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، اور جیسے ہی زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں فوراً کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا. جیسے ہی وہ زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے ہیں چند مفاہیم کو فوراً حاصل کر لیتے ہیں. نمبر ایک، ربنا، سمجھ جاتے ہیں ہمارا کوئی پروردگار ہے، ہمارا کوئی پالنے والا ہے. ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار یقیناً تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے. اب تصور فرمائیے کہ یہ لوگ کے جو زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ کتنی تیزی سے مراحل کو طے کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تجربے سے پتا چلا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں بالکل دخالت نہیں دینی چاہیے. پہلے ہم دخالت دیتے تھے، کبھی مائک کو آگے کرتے تھے، پیچھے کرتے تھے، یہ لوگ ڈسٹرب ہوتے تھے اور ہم بھی پریشان رہتے. اب یہ پتا چلا ہے کہ نہیں، بہترین راستہ یہ ہے کہ ان کو موقع دیا جائے. ہر ایکسپرٹ کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرے. لیکن بدقسمتی سے لوگ دینی رہنماؤں کو ان کی ایکسپرٹیز استعمال کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں ہماری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ جاری و ساری ہو جائیں. لہٰذا ہم پاکستان میں مقولہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہاں دنیا کی کسی بھی فیلڈ سے انسان ریٹائرڈ ہو، آخر میں دین کا ایکسپرٹ ہے. کسی بھی فیلڈ سے ریٹائرڈ ہو، انجینئرنگ، میڈیسن، اور پتہ نہیں اکاؤنٹنسی یا کمپیوٹرز، کسی بھی فیلڈ سے ریٹائرڈ ہو، ریٹائرڈ ہونے کے بعد دین کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. لہذا وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں اور مجھے ہر قسم کا فتویٰ دینے کا حق حاصل ہو چکا ہے. بہرحال یہ بھی ان ویلیوز میں سے جس پہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور میں اس سلسلے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار. عجیب بات یہ کہ ان لوگوں کو شاید وحی نہیں ملی ہے، لیکن یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا رب ہے، دوسری بات یہ کہ ہم ایک اجتماعی فکر تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی وہ سوچتے ہیں ایک تو یہ کہ پروردگار ہے، کیوں نہیں کہا ربی ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا. انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار. سمجھ گئے کہ ہم جتنے بھی انسان ہیں اللہ کی بندگی اس کی ربوبیت کے مقابلے میں ایک اکائی ہے، ہم سب ایک ہیں. یہ مخلوقات کے اندر وحدت تک پہنچ جاتے ہیں فوراً. ربنا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ذیل آرائے ربنا ما خلقتا حاضر باطلہ، اے ہمارے پروردگار تو نے اسے باطل خلق نہیں کیا، ربوبیت تک پہنچے، پروردگار ہونے تک پہنچے، اجتماعی فکر تک پہنچے کہ ہم انفرادی فکر میں زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں معاشرے کے اندر رہنا ہے۔ ما خلقتا حاضر باطلہ، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ باطل خلق نہیں کیا کیا مطلب؟ یعنی یہ دنیا بے ہدف خلق نہیں ہوئی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کہتے ہیں دنیا اتفاقاً خلق ہو گئی ہے، دنیا حادثے میں خلق ہو گئی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ربنا ما خلقتا حاضر باطلہ، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ سبحانکا، تو پاک و پاکیزہ ہے، نقص ہماری طرف سے ہے، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے فوراً سمجھ گئے اس کائنات کو دیکھ کر کہ یہ باطل خلق نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ کو ہمیں سوچنا پڑے گا انہوں نے کائنات میں کیا دیکھا تو ان کو پتا چلا کہ باطل خلق نہیں ہوئی ہے۔ کتنی باتوں کو سمجھ گئے، ربنا ما خلقتا ہذا باطلا، تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ بھی پہنچ گئے کہ یہ کائنات مخلوق ہے، اس رب کی مخلوق ہے جو ہمارا پالنے والا ہے، اور اس نے اس کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہے۔ اتنے سارے رابطوں تک انسان اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے، اتنے سارے رابطوں تک۔ اور اس جملے میں بہت باریکی ہے، ما خلقتا ہذا باطلا، اے ہمارے پروردگار تو نے اس کو باطل خلق نہیں کیا ہے، سب تک پہنچ گئے کہ جو ہمارا پالنے والا ہے وہی اس کو خلق کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ سارے رابطے قابل استدلال ہیں، عقل سے قابل استدلال ہیں۔ مثلا بہت سادہ سی بات ہے کہ وہ جو میرا پالنے والا ہے وہ مجھے ہوا دے رہا ہے اور پانی دے رہا ہے، اور جس چیز کی مجھے شدید ضرورت ہے اس کو کائنات میں کثرت سے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اس کا مطلب ہے بنانے والا ہی میرا پالنے والا ہے، ورنہ یہ ڈس بیلنس ہو جاتا، کچھ نہ کچھ نظام میں خلل ہوتا ہے۔ لیکن بنانے والا پالنے والا، اگر تصور کیجیے گا میں زمین کی مخلوق ہوں اور میری ہوا آسمان سے آ رہی ہے، مخلوق میں زمین کی ہوں۔ اب ایک اور بات بھی دیکھیے کہ میں کرے ارضی پہ رہتا ہوں لیکن میرے جسم کو جو گرمی چاہیے وہ لاکھوں کلومیٹر دور موجود سورج سے آ رہی ہے، اور اتنی بیلنسڈ آ رہی ہے کہ اگر ذرا سی کم اور زیادہ ہو جائے گی تو میں مر جاؤں گا۔ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے وہی مجھے پال رہا ہے۔ یہ لوگ یہ تمام باتیں اپنی عقل سے دیکھ پائیں، اور میں عرض کروں کہ یہ سب بغیر وحی کے قابل استدلال ہے، یہ سب استدلال دیے جانے کے قابل ہے بغیر وحی کے، کہ ہمارا رب ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، وہی رب خالق ہے، اور اس خالق نے اس مخلوق کائنات کو بے ہدف خلق نہیں کیا ہے۔ اب جو یہ اعتراف کرتے ہیں بے ہدف خلق نہیں کیا، تو پھر فوراً اپنے آپ کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے اندر کمی ہے، اس لیے فوراً خدا سے کہتے ہیں سبحانکا، اے خدایا کمی تیری طرف سے نہیں ہے، کما ہماری طرف سے۔ سبحانکا، تو پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا، یہ کائنات ہدف سے خلق ہوئی ہے، وہ ہدف حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، یہاں پہ نقص ہے۔ جیسے ہی نقص کا اعتراف کرتے ہیں فوراً اعتراف کرتے ہیں کہ خدا یہ جو ہم نے نقص کو درک کیا ہے، یہ نقص ہم تجھ سے منسوب نہیں کر سکتے، تو پاکیزہ ہے۔ سبحانکا، اس کے بعد چونکہ تو پاکیزہ ہے، نقص ہماری طرف سے ہے، فقنا عذاب النار، اے خدا ہمیں آتش جہنم، آتش عذاب سے محفوظ فرما۔ بس فوراً سمجھ گئے کہ چونکہ نقص ہماری طرف سے ہے، خدا نے اچھا خلق کیا تھا، اس کا مطلب ہمیں سزا ملنے والی ہے۔ جیسے ہی احساس کیا ہم امتحان میں ہیں، ہم نے نقص دکھایا ہے، ہمیں سزا ملنے والی ہے، فوراً خدا سے کہا خدا ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اب یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ اس بات تک کیسے پہنچے کہ عذاب ہوگا اور وہ آگ سے ہوگا، یا یہ کہ شاید یہ تشبیہ اور استعارہ ہے، خدا آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، یعنی عذاب کی گرمی سے محفوظ فرما، عذاب کی شدت سے محفوظ فرما۔ نار کا لفظ ویسے تو آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ استدلال تک پہنچنا بہت سخت ہے کہ انہوں نے کیوں یہ تصور کیا کہ عذاب آگ سے ہی ہوگا۔ تو ہم یوں تصور کر سکتے ہیں کہ شاید مراد عذاب کی شدت ہے، کہ خدا عذاب کی شدت سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس کا مطلب ہے یہ ایک اور بات بھی سمجھ گئے تھے کہ عذاب جھیلنا خدا کا آسان کام نہیں ہے، بہت سخت ہوگا۔ یہ تمام باتیں عقل سے پہنچی جا سکتی ہیں۔ اب میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، جو ہمارا بچہ توحید پڑھ رہا ہے وہ ان باتوں تک پہنچ رہا ہے؟ اگر پڑھ رہا ہو، حتیٰ وہ جو پڑھ رہے ہیں عقائد کے اندر، وہ ان جگہوں تک پہنچ رہے ہیں؟ جس کو خدا خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندے زمین و آسمان کی خلقت میں غور کریں تو ان کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا. ہمیں کہاں سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے زمین و آسمان کی خلقت میں غور نہیں کیا. نہ صرف زمین و آسمان کی خلقت میں غور نہیں کیا بلکہ ہم نے وحی سے بھی وہ جو استفادہ کر لینا چاہیے تھا وہ استفادہ نہیں کیا. اور موقع نہیں ہے اس وقت, ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ اصل ہمارا عمومی زندگی میں وحی سے تعلق کیا ہے. اگر دو جملے میں عرض کروں, آپ خود تصور فرمائیے گا, وحی اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں ہے, ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے ہمارا وحی سے؟ یعنی وہ سابقہ دور میں جب یہ وحی نازل ہو رہی تھی تو لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وحی سے منہ برابر بال برابر ہلنے کو تیار نہیں تھے. جو وحی کہتی تھی اللہ کے نبی بال برابر بھی اسی صورت میں اجرا فرماتے تھے. اپنے آپ سے پوچھے گا ہماری زندگی میں وحی کہاں ہے؟ اصل ہم لوگ جب قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ آسمانی رہنمائی ہے جو ہمیں رہنمائی دینے کے لیے آئی ہے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم لوگ کتاب خدا کو بہت اچھی صورت میں دنیاوی برکتوں کے حصول کے لیے اٹھاتے ہیں بس. اور ان باتوں کو تو میں ترک کر دوں کہ کوئی سفر پہ جا رہا ہو تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزار دیتے ہیں, کوئی بیمار ہو رہا ہو تو اس کو ہوا دے دیتے ہیں, یا مثال کے طور پہ کوئی تعویذ بنا لیتے ہیں, جو سب صحیح ہے لیکن قرآن کی شان میں بہت کمی ہے. قرآن کی شان اس سے بلند ہے. قرآن کریم کی شان یہ تھی کہ اس سے ہدایت حاصل کی جاتی. ہماری زندگی میں وحی کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر ہم وحی کا کردار لانا چاہتے ہیں ہمیں قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرنا ہوگا. اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ ہر روز کم از کم 10 منٹ ہی صحیح قرآن کو غور تو کر لیں. 10 منٹ ہی صحیح قرآن کریم کھولیں, آیات کریمہ پڑھیں, اس پہ کچھ تو غور کریں. اور قرآن کریم مسلسل فرماتا ہے غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ یہاں تک ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد وال محمد. کل اپنی خدمت میں اس سلسلے مجالس کے حوالے سے عرض ہوا تھا کہ ہم ان اقدار کو سمجھنا چاہتے ہیں جن اقدار کے نتیجے میں کوئی شخص ہوتا لشکر یزید میں ہے لیکن ہوتا حسین نہیں ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, ہمیں ان اقدار کو کیوں سمجھنا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم شاید اس وقت میں داخل ہو چکے ہیں جب ہمیں وقت کے امام کی نصرت کرنی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کل کہ اگر اقدار صحیح ہوں تو پھر خطرہ یہ نہیں ہے کہ ہم جغرافیائی اعتبار سے کہاں زندگی گزار رہے ہیں. پھر یہ خطرہ نہیں ہے. اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ ہم جغرافیہ میں کہاں ہیں, اصل خطرہ یہ ہے کہ ہم اقدار میں کہاں پر ہیں. جو ویلیوز ہم نے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ ویلیوز کیا ہیں؟ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا کہ ہمارے پاس کسی بھی چیز کو سمجھنے کے 3 درجات ہیں. کسی چیز کو ہم حقیقت کی سطح میں سمجھتے ہیں تو اس کو ہم عقائد تعبیر کرتے ہیں. اگر اخلاقیات تک پہنچ جائیں, کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اس کو ہم علم دین کے اندر اخلاقیات کہتے ہیں. اور اگر حکم تک پہنچ جائیں تو اس کو دین کے اندر ہم فقہ یا احکام تعبیر کرتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اقدار بنتے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں, اس کا پروسیجر کیا ہے. اس کی بہت اجمالی سی صورت آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وال محمد. معمولاً معاشروں کے اندر جو تربیت شدہ معاشرے ہوتے ہیں, چاہے غلط فکر کے تحت چاہے صحیح فکر کے تحت, تربیت دینے والے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ بچے کے اندر اقدار کیسے ڈالی جاتی ہیں. جن معاشروں کے اندر تربیت کی جاتی ہے چاہے صحیح فکر کی چاہے غلط فکر کی, وہ اس بات کو سنبھالتے ہیں کہ بچوں کے اندر اقدار کیسے ڈالی جاتی ہیں. ان کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ یہ اقدار کس ایج میں بچوں میں ڈلنی ہے, کس ایج پر جا کر یہ بچے خود سے ان اقدار کا مظاہرہ کریں گے. میں مثال بہت زیادہ عرض کر چکا ہوں, پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. 60 کی دہائی میں ایک امریکن پولیٹیکل سائنٹسٹ نے, جس کا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائیکالوجی میں تھا, اس نے 60s میں ایک ریسرچ ورک کیا. 60 کی دہائی میں 60s میں اس نے ایک ریسرچ ورک کیا. اس نے پرائمری اسکول میں جو لینگویج سکھانے کی بکس تھیں ایران میں, ظاہر ہے کہ وہاں فارسی زبان سکھائی جا رہی تھی, مثلاً کلاس 1, 2, 3, 4, 5 اس میں جو فارسی زبان سکھانے والی کتابیں تھیں وہ لیں اس نے، اور جو کتابیں ترکش سکھانے کی جو کتابیں تھیں، یعنی 1, 2, 3, 4, 5 کلاس میں ترکی زبان سکھانے کی جو کتابیں تھیں وہ اس نے لے لی۔ اچھا، یہ جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا جس کا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائیکالوجی تھا، یہ کبھی ایران نہیں گیا تھا، کبھی ترکی نہیں گیا تھا، کمیونیکیشن کا وہ عالم نہیں تھا جو اس وقت ہے کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ ویسے ہی پتہ چلتا رہے گا۔ 60s کی بات ہو رہی ہے، یہ نہ کبھی ترکی گیا، نہ کبھی ایران گیا، نہ اس کو فارسی آتی تھی، نہ اس کو ترکی آتی تھی، اس کو صرف انگلش آتی تھی جہاں تک مجھے پتا ہے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ فارسی اور ترکی نہیں آتی تھی اس کو، کوئی اور زبان آتی ہو تو میں نہیں جانتا۔ نہ کبھی ایران گیا، نہ کبھی ترکی گیا، اس نے پرائمری اسکول میں زبان سکھانے والی جو فارسی ایران میں اور ترکی میں، ان کتابوں کو جمع کیا، ان کا پولیٹیکل سائیکالوجی کے اعتبار سے انالیسس کیا، سیاسی نفسیات کے اعتبار سے ان کا تجزیہ کیا۔ ان کا تجزیہ کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب کے اندر اعلان کیا اپنے ریسرچ ورک کے اندر کہ ایران میں ڈکٹیٹرشپ ختم ہو جائے گی، یہاں انقلاب آئے گا، اور ترکی میں ڈکٹیٹرشپ چلے گی، یہاں انقلاب نہیں آئے گا، یہاں انقلاب نہیں آئے گا۔ صحیح۔ اچھا، اس کے بعد اس نے انالیسس میں یہاں تک پہنچا دیا کہ ڈکٹیٹرشپ ممکن ہے ڈیزالو ہو جائے، انقلاب نہیں آئے گا، ایران میں انقلاب آئے گا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی آپ نے پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس میں جو فارسی زبان سکھانے والی کتابیں، جو ترکی زبان سکھانے والی کتابیں، اس سے ان بچوں کے ملک کے سیاسی مستقبل کو کیسے جان لیا، یہ کیسے جان لیا آپ نے؟ اچھا، اس میں جو سادہ ترین بات تھی، وہ جو لاجک تھی، وہ لاجک یہ تھی، وہ یہ کہ بچوں کی جو اقدار بنتی ہیں وہ پرائمری لیول کے اسٹیج پر بن جاتی ہیں، پرائمری اسکول کے اندر بچوں کی اقدار بن جاتی ہیں، اور یہ جو بچوں کی اقدار بنتی ہیں اس میں بہت بڑا کارنامہ ان کی مادری زبان کی کتابیں انجام دیتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بچوں کی جو اقدار بنتی ہیں وہ پرائمری اسکول کے لیول پہ بن جاتی ہیں، اور یہ جو اقدار بنتی ہیں یہ ان کی مادری زبان جو سکھا رہا ہو وہ بناتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مادری زبان جو ایران میں تھی وہ فارسی تھی، اور مادری زبان جو ترکی میں تھی وہ ٹرکش تھی، ان کی کتابوں کو جمع کیا اور دیکھا کہ ان کتابوں کے لکھنے والوں نے کون سی اقدار سکھائی ہیں۔ ان اقدار کو دیکھتے ہوئے اس نے بتا دیا کہ جو بچے یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں یہ جب بڑے ہوں گے تو انقلاب کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ میں کن قوموں کی بات کر رہا ہوں؟ جن کے تعلیمی نظام میں کوئی تربیت کا پہلو ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جو پرائمری اسکول کا کریکولم بنا رہے ہیں، جو سلیبس بنا رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ سب ہے؟ ذرا مشکل ہے، بلکہ ذرا نہیں، کافی مشکل ہے، کیونکہ حکومتی ادارے بنا رہے ہیں، اور جس طرح سے ہمارے حکومتی ادارے چل رہے ہیں ان کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اب ذرا تصور کیجیے گا، ان کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے آیا پرائمری اسکول میں کریکولمز بناتے وقت ان تمام باتوں کو سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے، لیکن تقریباً آج سے 16-17 سال پہلے، تقریباً لگ بھگ اتنا، ایک گروپ بنا، اس نے کچھ کتابیں پرنٹ کی، اردو اور انگلش سکھانے کی کتابیں، پری نرسری سے لے کر کلاس 3 تک بس، پری نرسری سے کلاس 3 تک بس، اردو اور انگلش سکھانے کی ان کتابوں میں کچھ نظمیں تھیں، 10 صفحے کی نظم، 10 صفحے پہ چھوٹی سی نظم، یعنی ایک صفحے پہ ایک شعر پکچرز کے ساتھ، بے تحاشا پکچرز۔ اگر کوئی سٹوری لکھی تو مثلاً 20 صفحے کی سٹوری اور ایک صفحے پہ 2-3 لائنیں بس، بے تحاشا پکچرز کے ساتھ۔ مثلاً 20-25 صفحے کی ایسی کتاب کا جو ٹیچرز مینول بغیر تصویروں کے تھا وہ 250 صفحے کا تھا، 300 صفحے کا تھا۔ اب ذرا تصور کیجیے، 20-25 صفحے کی سٹوری ہے جس میں زیادہ تر تصویریں ہیں، جو رائٹنگز ہیں وہ بہت کم ہیں، اور اس کا ٹیچرز کا مینول 250 صفحے کا تھا، کہ ٹیچر نے اس کو پڑھانا کیسے ہے۔ اچھا، ہم نے تقریباً 1998 میں تقریباً اس ادارے کو وزٹ کیا، ان کی ساری کتابیں خرید لی، اس وقت بھی کئی ہزار روپے لگ گئے تھے، صرف کتابوں کے اوپر ان کی. بہرحال وہ ہم نے کرا کے لے لیا, کتابیں لے لی گئیں. ان کتابوں کو لینے کے بعد ان کا ایک جائزہ لیا گیا کہ بھائی یہ ہماری قوم کو سکھا کیا رہے. ایک بات سمجھ میں آئی, یہ بہت اچھی ویلیوز دے رہے ہیں, اس میں صفائی ستھرائی وقت کی پابندی سب کچھ ہے, صرف دین اور خدا نہیں ہے. بس نہ دین ہے نہ خدا ہے, یہ دو نہیں ہے بس, باقی سب کچھ ہے. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں عجیب بات عرض کر رہا ہوں. اس گروپ کو ایفیلیشن کی ضرورت تھی کہ کچھ اسکول اس کے ساتھ ایفیلیشن کریں اور کہیں کہ بھئی ہمارے اسکولز کے اندر یہ آپ کی کتابیں رائج ہو جائیں گی. انتہائی بدقسمتی ہے کہ شروع کی ایفیلیشن میں آنے والے اکثر اسکول وہ تھے جو شیعہ ایڈمنسٹریشن کے اندر تھے. میں ان اسکولز کے نام نہیں لینا چاہتا جو مشہور و معروف شیعہ ایڈمنسٹریشن کے اندر آنے والے اسکولز ہیں. ان اسکولز نے اس کتاب کے ساتھ, اس گروپ کے ساتھ, اس گروپ کا نام تھا دی بک, بس اتنا سا نام تھا, اس کے ساتھ ایفیلیشن سب سے پہلے کیا. اس کے بعد ہماری پتہ نہیں کیا بدقسمتی چلنے کے لیے ہے کہ جب آغا خان بورڈ آیا جس کا کہ تمام تر لاجک اس کے اوپر تھی, اس کے ساتھ بھی سب سے پہلے ایفیلیشن ہمارے اداروں نے کیا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہمارے سوچنے سمجھنے والے لوگ اتنے بھولے اور نادان ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ سکھانے والے بچوں کو کیسے سکھائیں گے. اور ہم سب اس جرم کے اندر شریک ہوئے ہوئے کہ یا ہمارے بچے وہ سلیبس سیکھ رہے ہیں جس کا پتہ نہیں کہ اس نے کچھ سکھانا بھی ہے یا نہیں سکھانا ہے, جس کے بنانے والے کو بھی پتہ نہیں. اس طرح لگا میں زوردار لگواتا ہوں, زور سنا لگائے گا, نعرہ حیدری, نعرہ پھر لگانا تو پھر طریقے سے لگانا چاہیے جیسے آپ لوگوں نے اس دن دھرنے میں لگائے نعرے, کہ دشمن کے دلوں کو آپ نے واقعا دہلا دیا. صرف ایک استدعا ہو رہا ہے, باب العلم کی قوم علم رکھتی ہو, بس اتنی سی استدعا. باب العلم میں اگر 240 خطبے دیے ہیں تو کم سے کم 24 تو پڑھے ہوں گے جو نہیں پڑھے, یہ صرف استدعا ہے. اس مولا کائنات کی عظیم الشان ہستی کے مقابلے میں ہم اپنے بچوں کو مائنس خدا دین دیں, مائنس خدا زندگی دیں, یہ ظلم ہے. اس پہ بس افسوس ہے. یہ جو ہم نے مجلس کے اندر یہ باتیں کہنے پڑیں, یہ اصل میں کچھ دوست احباب ظاہر اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ ان باتوں کا ہمیں مجلس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے, بالاخص سید الشہداء کے نام پر جو مجالس ہو رہی ہیں ان میں اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. اس کی صرف اصل لوجک یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں ہم نعوذ باللہ دین سے دور ہو جائیں, ایسا نہ ہو جائے کہیں. ہم جو مولا امین المومنین کے ماننے والے ہیں کہیں ایسا نہ ہو ان کی فکر سے دور ہو جائیں. میں آپ کو خدمت میں گارنٹی سے عرض کر دوں, ان تمام کتابوں میں کہیں خدا, قرآن, نبی, امام کوئی لفظ نہیں تھا. نہیں تھا کیوں نہیں تھا؟ غلطی سے رہ گیا ہوگا. جنہوں نے 22 صفحے کی چند تصویروں کو ٹیچرز کو سکھانے کے لیے 250 صفحے ہدایات دی ہوں, 250 صفحے ہدایات دی ہیں کہ یہ 22 صفحے کی کتاب آپ نے کیسے سکھانی ہے, وہ غلطی سے رہ گئے کہ خدا بھی سکھانا تھا ان بچوں کو. نہیں, ایسا نہیں ہوا ہے, غلطی سے نہیں کیا ہے, جان بوجھ کے کیا ہے. یہ ہماری بچوں کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کے مقابلے میں؟ تمام تر طریقوں سے اس کلچر کو لانا ہوگا جو ہمارے بچوں کو کربلائی بنا سکے, کربلا کے میدان تک لے آئے کسی طریقے سے. درود بھیجے محمد و آل محمد. کاش ہمارے پاس کوئی ہسٹری ہوتی, کاش, تو ہم یہ دیکھتے کہ یہ جو اصحاب کربلا تھے ان کا بچپنا کیسے تھا. یقین فرمائیے میرے پاس نہ اس کی اب اپنی زندگی میں اتنی فرصت رہی ہے اس وقت کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کہ میں ایک دفعہ پھر زندگی میں نکل کے کسی مدرسے میں بیٹھ جاؤں اور ایک دو سال کے لیے اپنے آپ کو محدود کر لوں. اب تو شاید دعا بھی نہیں کر پاتا ہوں کہ یہ ایسا ہو, کیونکہ مجھے نہیں معلوم اس سے بہتر مجھے کچھ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی کر سکے تو کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ اصحاب کربلا کے بچپن کو دیکھے کہ وہ کیسا تھا، انہوں نے یہ اقدار کہاں سے سیکھی تھی. اصل تعجب کی بات نہیں ہے کہ حضرت حر عین موقع پر تشریف لائے تھے. ہم سب اپنے اشعار کے اندر، نظم اور نثر کے اندر اس بات کے اوپر اصرار کر رہے ہیں کہ حضرت حر تشریف لائے، اور حق یہی ہے کہ تشریف لائے. تو کیا ہمیں بچپن سے نہیں ڈھونڈنا ہوگا کہ کیوں تشریف لائے، کیسے تشریف لائے؟ درود بھیجے گا محمد والے محمد. شاید چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز بلند ہو، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد. کاش کوئی تاریخ میں ایسی سورس ہوتی ہمارے پاس جس میں ہم جا کے دیکھ سکتے ہوتے، مثلا حضرت زہیر بن قین اپنے بچپن میں کیسے تھے، حضرت حر اپنے بچپنے میں، اپنے لڑکپن میں، اپنی جوانی میں کیسے تھے. ہمارے پاس جو حضرت حر کے بارے میں زیادہ سے زیادہ خبر ہے وہ اسی ایک مہینے کے اندر کی ہے، کم سے کم میری اطلاع میں نہیں ہے. اگر کوئی ہسٹورین ہو واقعہ اور وہ جا کر ڈھونڈے تو شاید حضرت حر کے بارے میں معلوم کر سکے، چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت حر کی ولادت نبی اکرم کی تشریف آوری کے بعد ہوئی ہوگی، چونکہ میرا گمان نہیں ہے کہ ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہوگی. کیوں آواز کو اس طرح سے کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. کبھی اس کا کوئی موقع ہو تو انسان اس کو ڈھونڈے اور اس بات کو سمجھ سکے کہ ان کی ثقافت کون تشکیل دے رہا تھا اور یہ ثقافت کس طریقے سے تشکیل دی جا رہی تھی. اس کے بعد پھر کہیں ہم یہ جدوجہد کریں کہ ان کے بچپنے کو دیکھتے ہوئے اپنے بچوں کے بچپنے کو تیار کریں کہ ہمارے بچے اگر چاہتے ہیں کہ زہیر بن قین بنے، حضرت حر بنے اور ان کے نقش قدم پر چل سکیں، ان کو کون سی ثقافت دینی پڑے گی، انہیں ہمیں کس طریقے سے تشکیل دینا ہوگا، ان کو کیسے تربیت دینی پڑے گی. ایک بات سمجھ میں آتی ہے، چند اقدار کو ہم انتخاب کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم حضرت حر بچپنے میں کیسے تھے، حضرت زہیر بچپنے میں کیسے تھے، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم جس وقت انہوں نے نصرت اہل بیت کی اس وقت کی ان کی اقدار دیکھ لیں، اس وقت ان کی اقدار کیسی تھی. چلیے ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا چل سکا کہ بچپن میں کس نے ان کو بنایا، کیسے یہ لوگ بنے، لیکن اس سطح پر آ کر کم از کم دیکھ لیں کہ نمبر ایک، ان کے اندر کون سی خاصیتیں تھیں جو ان کو سید الشہداء کی طرف لا رہی تھیں، نمبر دو، اور یہ شاید بہت اہم ہے، کس چیز نے ان کو یزیدیت کے مقابلے میں بغاوت پہ تیار کیا تھا. آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے، ایک وہ جذبہ ہونا چاہیے جو سید الشہداء کے نزدیک کرے، دوسرا وہ جذبہ ہونا چاہیے جو ان کو یزیدیت سے بغاوت دے. ٹھیک ہے، اب پھر میں کہوں گا ممکن ہے کوئی کہے ان دونوں میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے اندر سید الشہداء کے لیے کشش تھی لیکن یزیدیت سے بغاوت نہیں آئی. یزیدیت کے مقابلے میں بغاوت کرنے کے لیے بھی کچھ عنصر چاہیے تھے، ان لوگوں کے اندر کشش کا جذبہ تھا لیکن اس کے خلاف بغاوت کا عنصر ان کے اندر نہیں تھا. جیسا کہ مشہور و معروف شاعر فرزدق کا وہ جملہ ہے، وہ یہ کسی نے پوچھا کوفہ کی حالت کیا ہے اور فرزدق نے کہا کہ قلوبہم معاک وسیوفہم علیک. سید الشہداء سے فرمایا، کہا کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں. دل آپ کے ساتھ ہیں کیا مطلب، یعنی کشش آپ کی شخصیت کی ان کے دلوں کے اندر ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو تلواریں یزیدیت کے خلاف اٹھنی چاہیے تھیں وہ تلواریں آپ کے خلاف کھینچے ہوئے ہیں اس وقت، وہ تلواریں یزیدیت کے خلاف نہیں اٹھ رہی. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو جذبہ ہے، جو سید الشہداء کی محبت کا جذبہ ہے، یہ تو پایا جا رہا ہے اس کے اندر بغاوت کیوں نہیں آتی ہے. یزیدیت کے خلاف بغاوت بھی تو کرے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر جو بنیادی ترین عنصر سمجھ میں آتا ہے، آج ہم صرف اسی ایک قدر کے اوپر بات کر پائیں گے اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ دنیا کے حاکم سے بغاوت نہیں کر سکتا. یہ جڑ ہے تمام مشکلات کی. جیسے کہ یہ جو میں نے عرض کیا میرا جملہ نہیں، یہ روایت کا ترجمہ ہے، حب دنیا رأس کل خطیئت، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. بس ہر وہ شخص جس کے اندر دنیا کی محبت ہوئی اس کے ساتھ ایک مشکل ہے، اس کے دل میں سید الشہداء کی محبت بھی ہوگی اور اس کے باوجود یہ یزید سے بغاوت نہیں کرے گا، سید الشہداء کی محبت بھی لیے بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر جنہوں نے اس وقت خاموشی اختیار کی تھی وہ سید الشہداء کے چاہنے والے نہیں تھے، نہیں، سید الشہداء کے چاہنے والے تھے، لیکن مشکل ان کے ساتھ کیا تھی؟ دنیا کی محبت نے انہیں جکڑ لیا تھا، دنیا کی محبت نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور بالکل یہی عنصر حضرت مسلم بن عقیل کے موقع پر جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑا ان کے ساتھ پیش آیا، موت سے ڈر گئے. وہ خواتین کے جو اپنے مردوں کو لے گئیں، چاہے وہ بھائی یا چاہے وہ شوہر چاہے وہ بیٹا، وہ موت سے ڈر گئے. اور موت سے کیوں ڈرے؟ چونکہ دنیا سے محبت کرتے تھے. دنیا سے محبت کرنے کے بہت سارے منفی اثرات ہیں. دنیا سے محبت کے نتیجے میں انسان حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتا، قربانی نہیں دیتا. دنیا سے محبت کے نتیجے میں موت سے ڈرتا ہے. دنیا سے محبت کے نتیجے میں فضول باتوں کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے. سب کا سب دنیا سے محبت کا اثر ہے. اچھا، دنیا سے محبت کہاں حاصل ہوتی ہے، کب حاصل ہوتی ہے؟ بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں اگر عرض کروں، جب وہ دیکھے کہ میرا باپ اس بچے کو زیادہ چاہتا ہے جو زیادہ پیسہ لاتا ہے، جب وہ دیکھے کہ میرے خاندان کے اندر اس کا احترام زیادہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، یہیں سے دنیا کی محبت کی جڑیں اس کی شخصیت میں بننے لگتی ہیں. جب وہ دیکھتا ہے مثلا میرے ماں باپ کے اندر جھگڑا دنیا کے اوپر ہوتا ہے، دنیا کی محبت پہ ایک دوسرے سے لڑ بھی بیٹھتے ہیں. بچے بہت اچھے فلسفر ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے، اگر فلسفے کا مطلب حکمت کو محبت سے دیکھنا ہے، حکمت کو چاہنا ہے، تو یہ لوگ بچے حکیم ہوتے ہیں. عربی کی زبان میں حکمت جانتے ہیں لوگ، دانائی جانتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں یہ جو جھگڑا ہو رہا ہے یہ کس بات کے اوپر ہو رہا ہے، لب لباب کیا ہے معاملے کا. تو آپ نے کسی کا احترام دکھایا، وہ فوراً سمجھ جائیں گے آپ کے نزدیک ویلیوز کیا ہے، چاہے وہ ویلیوز کا لفظ بھی ادا نہ کر سکتے ہوں. آپ کے احترام کرنے سے سمجھ جائیں گے یہ احترام کس چیز کا احترام ہو رہا ہے. بچے یہیں سے سب کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر اس موقع پر کوئی ان کو سکھا دے کہ دنیا کی حیثیت نہیں ہے، حکم خدا کی حیثیت ہے، پھر یہ دنیا چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ عین دنیا پرستی کے اندر زندگی گزارتا رہتا ہے اور کسی ایک موقع پر لطف خدا شامل حال ہوتا ہے، دنیا سے نفرت کرتا ہے، دنیا سے بگڑ جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدقسمتی سے جس ماحول میں بیٹھتا ہے اس ماحول سے باہر نہیں نکل پاتا. اچھا، دنیا پرستی کے مظاہر بہت ہیں، کم سے کم تین مظاہر بہت زیادہ صاف اور سامنے آتے ہیں. دنیا پرستی کے نتیجے میں دولت سے عشق آتا ہے،